الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا صدق الله مولانا العظيم
كتنے بجے تک بیٹھ ये गाड़ी ठीक है। ये सूरह कहफ की 57 और 58 नंबर की आयते करीमा आपके सामने तिलावत की है। आप सब जानते हैं कि जुमा के दिन सूरतुल कहफ पढ़ना चाहिए, कम से कम जुमा में पढ़ने का मामूल बना लो। अल्लाह उसकी बरकत से एक जुमा से लेकर दूसरी जुमा तक के गुनाह माफ़ कर देंगे, ज़मीन से लेकर के आसमान तक, कदम से लेकर आसमान तक नूर अता करेंगे और वो नूर कब्र की अंधेरियों में, कयामत की अंधेरियों में काम आएगा और वहाँ रोशनी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी कब्र में, कयामत में। इसीलिए कम से कम हर जुमा को पूरी सूरह कहफ पढ़ लो। और दूसरा दर्जा ये है कि रोज़ाना सूरह कहफ की शुरू की 3 आयतें पढ़ लिया करो और रात को सोते वक्त पर सूरह कहफ का आखिरी रुकू पढ़ लिया करो। मज़ाहिर हक में एक हदीस देखी है कि जो आदमी रात को सोते वक्त के ऊपर सूरह कहफ का आखिरी रुकू पढ़ लेगा, अल्लाह ताला दज्जाल के फितने से उसकी हिफाजत करेगा। और इस वक्त दुनिया में दज्जाली फितने तो आम हो चुके हैं। जब अल्लाह दज्जाल के फितने से हिफाजत करेंगे तो दज्जाली फितनों से भी हिफाजत करेंगे। इसलिए रोज़ाना का कम से कम इतना मामूल बना लो कि सूरह कहफ का आखिरी रुकू रात को सोते वक्त पर पढ़ने की आदत बना लो। अल्लाह मुझे भी इसकी तौफीक दे, आपको भी इसकी तौफीक अता फरमाए। आज के दज्जाली फितने के ज़माने में اپنی حفاظت کے لیے ان چیزوں کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے. یہ علاج ہے, یہ حفاظت کی چیز ہے. چونکہ بہت سی نشانیاں ہیں کہ اس وقت پوری دنیا دجالی فتنوں کے پنجے میں ہے, اسی لیے ہم لوگوں کو اپنا ایمان, اپنی ذات, اپنی اولاد, ان کا ایمان, ان کی زندگی بچانے کی بڑی فکر ہے. ایسے وقت پر پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاور فل علاج بتلایا, حفاظت کا جو ذریعہ بتلایا, اس کو ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ یقینی طور پر ہماری حفاظت ہو جائے گی. حضور کا بتلایا ہوا علاج یہ یقینی علاج ہے, یہ یقینی حفاظت کی چیز ہے. اس لیے میں آپ سب حضرات کو کہتا ہوں کہ ہر جمعہ کو یہ کم سے کم درجہ ہے سورہ کہف کا معمول بنا لو. روزانہ رات کو سوتے وقت پر سورہ کہف کا آخری رکوع پڑھ لیا کرو, اور خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی سورہ کہف کی شروع کی آیتیں زبانی یاد کرا دو. تین یاد کر لو گے تو بھی بہت غنیمت ہے. اللہ اس کی پابندی دیوے اور اس کی برکت سے دجال اور دجالی فتنوں سے میری, آپ کی, ہمارے خاندان کی, پوری امت کی حفاظت فرمائے. یہ سورہ کہف ہی کی دو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. پہلے اس آیت کا خلاصہ مضمون کا سمجھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. آیت کی شروعات یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا ظالم کون ہے, یہاں سے شروعات ہے. سب سے بڑا ظالم اس جگت میں, اس دنیا میں کون ہے؟ تو اب دھیان سے سمجھو اللہ کس کو فرما رہے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے. اللہ تعالیٰ کے پاک اور پیارے مبارک الفاظ ہے, جس انسان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سمجھا کے نصیحت کی گئی, سبق دیا گیا, لیسن دیا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرآن کی نصیحت سے منہ پھرا لیتا ہے, مانتا نہیں ہے, عمل کرتا نہیں ہے, یہ سب سے بڑے ظالم کی پہلی نشانی اللہ نے بیان فرمائی. تو بہت اچھی طرح ایمان والے بھائیوں سمجھو, اس جگت کا, اس دنیا کا سب سے بڑا ظالم, خدا کے پیارے الفاظ میں, اللہ کے پیارے الفاظ میں, جس کو قرآن کی باتیں سنائی گئی, اللہ کی باتیں سنائی گئی, وہ سمجھتا ہے, سنتا ہے, لیکن دھیان نہیں دیتا, عمل نہیں کرتا ہے, منہ پھرا لیتا ہے, یہ ہیں سب سے بڑے ظالم ہونے کی پہلی نشانی. اب ہم کو دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے, اپنی زندگی کو دیکھنا ہے. ہم نے کتنا قرآن سنا آج تک, کتنی قرآن کی باتیں ہم نے سنی, کتنی قرآن کی باتیں ہم نے سمجھی, اور سوال یہ ہے کہ ہم نے کتنا عمل کیا اور کتنا ہم نے دھیان نہیں دیا, کتنا منہ پھرا لیا. لوگ کتنی آسانی سے کہتے ہیں بس ہر بات جو ہے تھوڑی ماننے کی ہوتی ہے, ہر بات تھوڑی عمل کرنے کی ہوتی ہے. ارے بھائی, یہ پیدا کرنے والے اللہ کی بات ہے, اس کے لیے ایسا کہتے ہو کہ ہر بات قرآن کی تھوڑی ماننی ہوتی ہے, تھوڑا عمل کرنا ہوتا ہے. یہ انسان کے ایمان کو برباد کرنے والا بول ہے. جو لوگ ایسا بولتے ہیں کہ ہر بات پر تھوڑا عمل کرنا ہے, ہر بات کو تھوڑا سننا ہے, عمل کرنا ہے, یہ ایمان کو برباد کرنے والا بول ہے جو انسان بولتا ہے. سب سے بڑا ظالم جس نے اللہ کی باتیں جس کو سنائی گئی, قرآن کی باتیں سنائی گئی سمجھائی گئی لیکن وہ سنتا نہیں, دھیان نہیں دیتا, عمل نہیں کرتا ہے, منہ پھرا لیتا ہے, یہ ظالم ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے. دوسری نشانی اللہ پاک کے الفاظ میں, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. جو کام آج تک برے برے گناہ کے کیے اس کو بھول گیا, آج تک جتنے گناہ کے کام کیے برائی کے کام کیے اس کو بھول گیا. دیکھو کتنی خطرناک دوسری نشانی ہے. ہم اپنی زندگی کا حساب کریں, آج تک کتنے زندگی میں گناہ کیے, کتنے گناہ یاد ہے ہم کو. اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکی بھی ہم یاد رکھتے ہیں, 10 سال کے بعد بھی یاد ہوگا ہم کو کہ اس مسجد کے تعمیری کام میں میں نے 10 روپے دیے تھے. 25 سال کے بعد بھی یاد ہوگا فلاں غریب آدمی کو میں نے 50 روپے زکات کے دیے تھے. چھوٹی سی نیکی لمبے زمانے کے بعد بھی یاد ہوتی ہے, لیکن بڑے سے بڑا گناہ اگر کوئی پوچھے تو ہم کو یاد نہیں ہے. یہ بڑے ظالم ہونے کی دوسری نشانی ہے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, جو گناہ کیا, کفر کیا, شرک کیا, نافرمانی کی, اللہ کو ناراض کیا, حرام کام کیے, وہ بھلا دیے. یہ ہے بڑے ظالم ہونے کی دوسری نشانی. اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی ہے, کتنی پائی جاتی ہے کتنی نہیں پائی جاتی ہے, ہمیں بھی سوچنا ہے یہ دونوں باتوں کو. اسی لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں, اللہ والے فرماتے ہیں کہ گناہ کر کے توبہ کرنے کی نیت سے اس کو یاد رکھو. گناہ کر کے توبہ کرنے کی نیت سے اس کو یاد رکھو, اے اللہ میرا ایک گناہ ہے جس کی توبہ ابھی تک باقی ہے, اے اللہ میری ایک نافرمانی ہے جو میرے ذمے باقی ہے, میں نے توبہ نہیں کی. صحابہ تو بے چین ہو جاتے تھے گناہ ہونے کے بعد, بے چین ہو جاتے تھے. اور یاد رکھ لو گناہ ہونے کے بعد بے چینی کا آنا یہ ایمان کی نشانی ہے, اور گناہ ہونے کے بعد بے چینی نہ ہو تو سمجھو کہ ایمان ڈاؤن ہو گیا ہے, اب اس کی بیٹری کو چارج کرانے کی ضرورت ہے. جب انسان گناہ کرے, ہے زندگی ہے, انسان میں نیکی بھی ہے برائی بھی ہے, اچھائی بھی ہے بلائی بھی ہے, نفس بھی ہے شیطان بھی ہے, گناہ کر لیتا ہے. لیکن گناہ کرنے کے بعد طبیعت میں, دماغ میں, دل میں بے چینی رہے, کب توبہ کرو, کب معافی مانگو, کب اللہ سے استغفار کرو, یہ ایمان ہے, ایمان کی نشانی, بہت اچھی نشانی. اور گناہ کرنے کے بعد چین ہے, کوئی پرواہ نہیں, کوئی پڑی نہیں, جس کو ہم آج کی زبان میں کیا کہتے ہیں, بنداس ہے. گناہ کرنے کے بعد کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پڑی نہیں, ایک دم بنداس رہتا ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے, بڑی خطرناک چیز, بڑی خطرناک چیز. اگر یہ حالت ہے تو یہ حالت سدھارنے کی ضرورت ہے. صحابہ بھی انسان ہے, بہت نیک انسان ہے, بہت ٹاپ کوالٹی کے انسان ہے صحابہ کرام. پوری امت کے اولیاء اللہ ایک ساتھ ہو جائے تو ابھی چھوٹے درجے کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. سارے اولیاء اللہ کی ولایت ایک ساتھ ہو جائے تو ابھی چھوٹے درجے کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. صحابی کا مقام اتنا بڑا ہے, لیکن وہ معصوم نہیں تھے نبی کی طرح, ان سے بھی بھول ہوئی. لیکن بھول ہونے کے بعد ان کی خوبی کیا تھی کہ ادھر بھول ہوئی ادھر بے چینی شروع ہو گئی, نہ کھانے میں دل لگتا ہے, نہ نیند آ رہی ہے, نہ سونے میں دل لگتا ہے, نہ گھر میں چین, نہ کھیتی باڑی میں چین, حضور کے پاس آئیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی, بھول ہو گئی, گناہ ہو گئی, معاف کروا دو نا, ذرا اللہ سے سفارش کر کے معاف کروا دو نا, اللہ سے ذرا کہہ کر معاف کروا دو نا, میں معافی مانگنا چاہتا ہوں, معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. بیچی نہیں طبیعت میں کئی صحابہ کے واقعات میں ملے گا آپ کو, کا سامنے آئے حضور غلطی ہو گئی تو حضور نے ادھر کا منہ پھرا لیا تو یوں گھوم کے ادھر آئے, حضور میں نے عرض کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی معافی کروا دو, حضور نے تیسری طرف منہ پھرا لیا تو تیسری طرف وہ آئے, حضور میں عرض کر رہا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے معاف کر معافی کروا دیجئے نا, کیسے معافی مانگوں میں. حضور نے ادھر چوتھی طرف منہ پھرایا, ادھر آ کے کہتے حضور میں چوتھی بار کہہ رہا ہوں مجھ سے بھول ہوئی غلطی ہوئی معافی کروا دو نا اللہ کے پاس, کس بے چینی ہوگی. ہم تو اول ہم لوگوں کی بھول یہ ہے کہ آج تک ہم نے کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق نہیں رکھا ہے نا. فیملی ڈاکٹر ہے ہمارے پاس, تو کچھ بھی ہوتا ہے فیملی ڈاکٹر ہمارا, پہلے اس کی صلاح لینی پڑے. یہ ہماری فیملی کے لائر ہے, وکیل ہے, کوئی بھی چھوٹی بڑی بات ہوگی پہلے ہم ان کی صلاح لیں گے. دنیا کے کاموں کے لیے فیملی ڈاکٹر بنایا, فیملی وکیل بنایا, تو آج تک اپنی آخرت کے لیے فیملی ولی کیوں نہیں طے کیا. یہ ہمارے خاندان کے پیر ہے, یہ مرشد ہے, کوئی بھی بات آئے گی ہماری آخرت کا مسئلہ ہے ہم ان سے مشورہ کریں گے, ان کو مسئلہ پوچھیں گے, اس عالم سے ہم ملیں گے. یہ ہمارے فیملی کے مفتی ہے, یہ ہمارے فیملی کے مرشد ہے, ہماری فیملی کے پیر صاحب ہیں, ہم ان سے پوچھیں گے, پوچھ پوچھ کے زندگی گزاریں گے. پہلی امت کی غلطی, آج تک کسی اللہ والے عالم کے ساتھ ہم نے ایسا تعلق نہیں رکھا. تو ایک تو یہ کام کرو کہ کسی بھی عالم دین کو, اللہ والے کو, اپنی فیملی کا فیملی مفتی, فیملی مرشد, فیملی پیر بنا لو, کہ جو بھی مسئلہ آئے گا ان کے مشورے سے ان کو پوچھ کے کام کریں. ایک بات ہے. دوسری غلطی ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اگر کسی کے ساتھ کانٹیکٹ ہے, تعلق ہے, تو وہ کہاں تک کا, برکت کی دعا کرانے تک کا, بس اتنا ہی. حضرت دکان کھولیے, برکت کی دعا کر دو. حضرت یہ نیا بزنس شروع کیا ہے, برکت کی دعا کر دو نا. بیماری آئی ہے, شفا کی دعا کر دو نا. بس یہیں تک تعلق ہے. جو تعلق اصل ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا ہے, مجھ سے یہ برائی ہوتی ہے, میں کیسے اپنی اصلاح کروں, میں کیسے سدھاروں, میں کیسے توبہ کروں, یہ ہے اصل تعلق. میری زندگی میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے, پرائی عورتوں کو میں دیکھتا رہتا ہوں, فلم دیکھتا ہوں, گانے سننے میں مزہ آتا ہے, لوگوں سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہوں, غیبت کرتا ہوں, غیبت سنتا ہوں, یہ گناہ ہے میرے. ذرا آپ مجھے رستہ بتاؤ نا کہ میں کیسے توبہ کروں, کیسے اپنے آپ کو بچاؤں. یہ ہے اصلی تعلق جو صحابہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھا تھا, حضور سے جو کانٹیکٹ رکھا تھا. صحابہ تو اتنے زیادہ حضور کے عاشق تھے, کیسے عاشق تھے, جان دینے کے لیے روتے تھے, حضور میری جان قبول کر لو نا اپنے لیے, میں اپنی جان دینے تیار ہوں آپ کے لیے, آپ قبول کر لو. تو حضور کوئی عذر بتاتے تو صحابہ روتے روتے جاتے, روتے روتے جاتے کہ حضور نے میری جان قبول لے لی دین کے لیے, ایمان کے لیے, اپنی زندگی کے لیے, حضور نے میری جان قبول لی. ایسے عاشق صحابہ حضور کے لیے جان سامنے سے دینے آتے, حضور اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے آپ میری جان لے لو. حضور کہتے کہ ابھی چانس اور موقع نہیں ہے, تو قرآن کہتا ہے کہ وہ واپس جاتے تھے, ترا آئینہم تفیض من الدم, آنکھ میں سے آنسو نکلتے ہوئے جا رہے, ہماری جان قبول نہیں ہوئی اللہ کے یہاں, ہماری جان قبول نہیں ہوئی, ہم واپس جا رہے ہیں. ایسے عاشق صحابہ, لیکن حضور کو نکاح تک کی تکلیف نہیں دیتے تھے, کہ گھر میں شادی ہو تو حضور کو اطلاع بھی نہیں دیتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہوئی تو حضور کو خبر نہیں کہ حالانکہ مدینہ میں حضور موجود ہے. تو ان لوگوں نے شادی اور نکاح کی دعا کے لیے حضور کو نہیں رکھا تھا کہ حضور آوے نے نکاح پڑھا جاوے نے خطبہ پڑھ دے وے نے دعا کر دے وے, اتنا تعلق نہیں رکھا تھا. ہمارا تعلق حضور کے ساتھ یہ ہے کہ ہماری آخرت حضور کی برکت سے بن جاوے. یہ تھا صحابہ کا حضور سے تعلق, جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. جو کمی ہمارے اندر ہے وہ یہ ہے کہ میری آخرت کیسے بن جائے, میرے اندر جو گناہ اور برائیاں ہیں وہ کیسے ختم ہو جائے, میرے اندر جو اللہ کی نافرمانی وہ کیسے ختم ہو جائے. میں اس اللہ کے ولی کے پاس رہ کر کے یہ سیکھوں گا. یہ ہے چیز سیکھنے کی, جو صحابہ کے اندر یہ صفت موجود تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آخرت بنائی, دنیا کے چکر ان کو نہیں تھے. ہاں حضور نے دنیا کے کاموں میں بھی صحابہ کی مدد کی ہے, بہت مدد کی, بہت مدد کی دنیا کی پریشانی دور کرنے میں, لیکن ان کا اصل مقصد تھا آخرت, کہ حضور سے ہمارا تعلق کیسا ہو آخرت کے واسطے. وہاں اسی لیے ہمارے اکابر میں سے ایک بزرگ دوسرے بزرگ کے لیے چائے بنا کے دیا کرتے تھے, محبت کا تعلق ہوگا. ایک دن کا حضرت وہاں بھی یہ خدمت ملے گی, کہاں وہاں بھی. یہ ہے یہ چیز محبت کی, کہ حضرت جنت میں بھی ساتھ رکھو گے, کہاں وہاں بھی ساتھ رکھو گے, جنت میں بھی ساتھ رہو گے. یہ ہے محبت کرنے کی چیز, یہ ہے تعلق پیدا کرنے کی چیز. تو اصل چیزیں ہیں گناہ ہونے کے بعد بے چینی طبیعت میں آوے, طبیعت بے چین ہو جائے, گناہ ہو گیا گناہ ہو گیا. اور آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں. تو سب سے بڑا ظالم اللہ کی نظر میں وہ ہے کہ جو قرآن کی باتوں کو اوپر عمل کرتا نہیں ہے. دوسرے نمبر پر وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا, گناہ بھول جاتا ہے, جو آج تک برے کام کیے, گندے کام کیے, شرک کیا, کفر کیا, بھول گیا اس کو. اب اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو سزا دیتے ہیں, عجیب سزا. دیکھو یہ سزا بھی دھیان سے سمجھنے کی سزا ہے. عذاب آوے کسی پر, نعوذ باللہ, جیسے پچھلے زمانے میں آیا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبو دیا, کسی قوم کو, کسی قوم کو آندھی میں برباد کر دیا, پتھر برسائے, یہ عذاب ہے. لیکن ایک دوسرا عذاب بھی ہے, وہ عذاب بھی سمجھو. اور وہ عذاب دیکھو اس وقت ہمارے اندر آیا ہے نہیں آیا, آپ خود فیصلہ کرو. خدا فرماتے اتنا جعلنا علی قلوبہم اکنتن ان یفقہوہ, یہ عذاب ہے خدا کا کہ ان کے دل کے اوپر اللہ تعالی غفلت ڈال دیتے, غفلت کا پردہ ڈال دیتے, اور ان کے دل کو ایسا غافل بنا دیتے کہ کوئی صحیح اور حق بات وہ سمجھنے تیار ہی نہیں ہوتے. یہ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں. انا جعلنا علی قلوبہم اکنتا ان یفقہوا, طبیعت میں ضد ہے, ہٹ دھرمی ہے, دین سے دشمنی, نبی سے دشمنی. اب ان کے دل ایسے بن گئے, ایسے بن گئے, کوئی صحیح بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. یاد رکھو, کوئی صحیح بات انسان سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو, یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں عذاب ہے, خدا کا عذاب ہے. اسی لیے اگر اپنی زندگی میں یہ چیز ہو تو کسی اللہ والے کے پاس جا کر کے اس کی صفائی کی اور توبہ کی ضرورت ہے. آج ہم بہت سو کو سمجھاتے ہیں, بھائی یہ مسئلہ ہے, چوکھا مسئلہ ہے, قرآن میں ہے, حدیث میں فقہا نے لکھا ہے, صاف مسئلہ ہے. مانتے مانتے نہیں, تیار نہیں ہوتے عمل کرنے کے واسطے. اپنی جو لائن پر زندگی چل رہی ہے اسی لائن پہ زندگی چل رہی ہے, بدلنے تیار نہیں. مسئلہ بتاؤ, قرآن بتاؤ, حدیث بتاؤ, پھر بھی ماننے تیار نہیں, سمجھنے تیار نہیں. بعض مرتبہ بات کرتے ہیں, اس کو تو دسوں آدمی نے سمجھایا, سمجھتا کہاں ہے. میں نے 10 بار سمجھایا, او امام صاحب نے بھی سمجھایا تھا, ارے اس کو تو فلاں بزرگ کے پاس لے جا کے بھی سمجھایا, سمجھتا نہیں ہے. سمجھو یہ اللہ کا عذاب ہے، عذاب اس کو معمولی مت سمجھو، یہ خدا کا عذاب ہے دنیا میں. کہ صحیح بات سمجھنے کی توفیق اللہ تعالی نے چھین لی، یہ خدا کا عذاب ہے جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا. دوسرا عذاب سمجھو، یہ کان ہے نا، کان سننے کا کام کرتے ہیں، یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کان. آدمی سن کر کے دین سیکھتا ہے، آدمی سن کر کے اپنی زندگی میں اچھی باتیں حاصل کرتا ہے. ابھی آدمی سنتا ہے لیکن کیسا سنتا ہے؟ سننا دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک سنا، بس سنا کافی ہو، اور دوسرا کیا ہے؟ سن کر کے زندگی میں عمل کرنا، سن کر کے عمل کرنا، یہ دو چیز الگ الگ ہے، صرف سننا اور دوسرا سن کر کے عمل کرنا. دیکھو کافر اور مومن کی بات اللہ نے قرآن میں کمپیر کی، تقابل کیا. کیسے تقابل کیا؟ کہ مومن دنیا میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اے اللہ ہم نے آپ کی بات سنی، آپ کے نبی کی بات سنی، آپ کے دین کی بات سنی، ہم نے مان لی اور عمل کیا. اب ہم انسان ہیں، کچھ کمی کوتاہی ہو جائے، بھول چک ہو جائے تو غفرانک ربنا، معاف کر دینا اللہ. یہ ہے مومن کا سننا، ایمان والا سن کے مانتا ہے. اللہ نے اس کی تعریف کی قرآن میں. اور دوسرا کابر کافر کے لیے کیا فرمایا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. دوسری جگہ بنی اسرائیل کے لیے فرمایا سمعنا وعصینا. اے اللہ ہم نے بات تو سنی، عمل ومل نہیں کریں گے. سمعنا وعصینا، سنا عمل نہیں کرنا ہم کو. جمعہ میں پہنچ گئے تھے جلدی، بیان ہو رہا تھا، سن لیا تھا. فلاں مولانا صاحب آئے تھے، سنا بڑے بزرگ ہیں، تو ہم دیکھنے اور مسافر کے لیے گئے تھے تو بیان بھی سن لیا تھا. ماننا واننا نہیں ہے، واسعینا سمعنا واسعینا، سنا ماننا نہیں ہے. کب مانیں گے؟ کہ کافروں کی بات خدا نے قرآن میں فرمائی کہ اللہ قیامت کے دن کہیں گے ابصرنا، اللہ ہاں آپ کی جنت دیکھی، جہنم دیکھی، پل صراط دیکھا، فرشتے دیکھے، سب دیکھ لیا. ابصرنا وسمعنا، ہاں قیامت کے میدان میں سب سن رہے. فرجعنا نعمل صالحا، اللہ دنیا میں ایک مرتبہ جانے کا چانس دو، جا کے عمل کر کے آوے. جواب ملے گا؟ اب چانس نہیں ملے گا، وہ تو دنیا تھی نکل گئی. تو مومن کے سننے میں اور کافر کے سننے میں بہت بڑا فرق ہے. مومن سن کے عمل کرتا ہے. معلوم ہوا کہ سنے آدمی لیکن کیسا سنے؟ جیسے کان میں روئی کے پومڑے کسی نے رکھے ہوئے ہو، کان میں ڈٹے مار دیے ہو، ایسا سنے کہ عمل ومل نہیں کرنا، بیرے کی طرح سنا. بس ایسے سننے والے کے لیے یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ نے ان کے کان ایسے بنا دیے کہ سنتے ہیں لیکن عمل کرنے کی توفیق اللہ نے چھین لی. اسی لیے کہ وہ عمل کرنا ہی نہیں چاہتے، ارادہ ہی نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے. آج کل لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، تو مسئلہ کیوں پوچھنے آتے ہیں؟ ہماری فیور کا آئے گا تو عمل کریں گے، پہلے سے نیت کر کے. ہماری فیور کا ہوگا تو عمل کریں گے، اور ہماری فیور میں نہیں ہوگا تو سوچیں گے، بچاریں گے. بس یہ نیت کی گڑبڑی خدا کی سزا ہے، خدا کی سزا. یہ مزاج بناؤ کہ شریعت کا جو حکم ہوگا ہماری فیور میں ہو، ہمارے ورودھ میں ہو، ہماری مرضی میں ہو، ہمارے خلاف میں ہو، عمل کر کے رہیں گے، عمل کر کے رہیں گے، عمل کر کے رہیں گے. تو اللہ نے فرمایا انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا.
وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا.
تیسری بڑی سزا، جب بھی ان کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاؤ وہ ہدایت کے راستے کی طرف آتے ہی نہیں. ہمیں اچھے راستے بھی نہیں آنا، ہمیں صحیح راستے بھی نہیں آنا، ہم تو جس راستے پہ چل رہے اسی پہ چلتے رہے. ایک آدمی کو میں نے کہا بھائی حج پڑھ لے نہیں، اللہ نے پیسے دیے. تو کہا بعد میں پڑھو. بعد میں کب؟ کب بوڑھا ہونے کے بعد. تو کیوں؟ موت تیری یقین ہے کہ بوڑھے ہونے تک زندہ رہے گا؟ کہ نہیں، حج کرنے کے بعد حاجی صاحب بن جاؤں گا نہ تو سدھر جانا پڑے گا. اسی لیے کہ حج پڑھ کے آؤں نہ کھوٹے دھندے کروں تو لوگ کہیں گے دیکھو حاجیوں کے ایسے دھندے کرتا ہے، سدھر جانا پڑے. اسی لیے میں ابھی حج نہیں کرتا ہوں، ابھی کالے دھولے جو چلتے ہیں کرنے دو، بڈھا ہو جاؤں گا پھر حج کر کے مسجد کا پونچھ پکڑنا ہے نا اپنے آپ کو. کتنی گندی سوچ ہے، یہ شیطانی سوچ ہے، شیطانی سوچ کہ جب ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ، اچھے راستے کی طرف بلاؤ، آنے کے لیے تیار نہیں. جس غلط راستے پر، گناہ کے راستے پر، برائی کے راستے پر، کے راستے پر چل رہے اسی پر چلنا ہے، لائن بدلنی نہیں ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے جو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. ہدایت پر بلاؤ، اچھے راستے پر بلاؤ، صحیح راستے پر بلاؤ، دین کے راستے پر بلاؤ، ہرگز آنے کے لیے تیار نہیں. ایمان والو سوچو اپنی زندگی کو، یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں کہ صحیح راستے سے محبت نہیں ہے، غلط راستے سے محبت ہے. صحیح راستے پہ چلنا نہیں ہے، غلط راستے پر موج مزے سے چلنا ہے. اے اللہ کا عذاب ہے دنیا میں، خدا کا عذاب ہے. آگے فرمایا وربک الغفور ذو الرحمہ، وہ تو اللہ کی بڑی مہربانی کی بات ہے، بڑے معاف کرنے والے، غفور. اس کے جیسا کوئی بڑا معاف کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے جیسا کوئی معاف کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا، بہت بڑے وہ معاف کرنے والے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور وہ رحمت والے بھی ہے، مہربانی والے بھی ہے. وہ اتنے بڑے معاف کرنے والے، اتنے بڑے مہربانی کرنے والے کہ ہمارے گناہ پر فوراً عذاب نہیں آتا ہے. ورنہ قانون کا تقاضا کیا تھا کہ ماسک کے بغیر نکلے تو 1000 کا ڈنڈ پولیس پکڑ دینا پڑے، فوراً سزا، فوراً سزا. یہ گناہ کا تقاضا جو اس وقت سب لوگ اس میں چل رہے ہیں کہ بغیر ماسک کے نکلے، پولیس نے پکڑا، کوئی بات سننے کی نہیں، سیدھے پیسے لاؤ، ڈنڈ بھرو، رسید پکڑو، کرفیو میں رات کے نکلو، پکڑو، تمہارے اوپر کیس بنے گا. یہ ہے قانون کا تقاضا، یہ ہے قانون کہ غلطی کرو فوراً سزا، غلطی کرو فوراً پکڑ، غلطی کرو فوراً پینلٹی. یہ تو خدا کا احسان ہے کہ ہم اس کی زمین پر اس کی غداری کرتے ہیں لیکن اللہ فوراً عذاب نہیں دیتے، ورنہ ادھر گناہ کرتے زمین پھٹی اور اللہ زمین میں زندہ دھسا دیتے، جیسے پچھلے زمانے میں ہوا. وہ نبی کو پکڑنے گیا ظالم آدمی، اللہ نے زمین پھاڑی. سوراقہ ابن مالک حضور کو پکڑنے گیا تھا 100 اونٹ کی لالچ میں، جب حضور ہجرت میں نکلے تو کہ 100 اونٹ ملیں گے، نبی کو پکڑو اور ظالموں کو دے دو. قریب پہنچا فوراً زمین پھٹی اور اندر خدا نے اس کو زندہ دھسایا. تو جب کمر تک دھس گیا تو معافی مانگتا ہے، محمد معاف کر دو، میں تم کو پکڑوں گا بھی نہیں، اور ابھی واپس جاتے جاتے جو ادھر آ رہا ہوگا نا پکڑنے والا ان کو بھی واپس لے جاؤ گا، ادھر ہے ہی نہیں نبی، چلو ادھر سے چلو، میں سب کو روکوں گا. دیکھو کیسا عذاب اللہ کا، ادھر نبی کو پکڑنے گئے زمین پھٹی اور اس کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا. اللہ آج بھی یہ کام کر سکتے ہیں، تو حضور نے معاف کر دیا چونکہ رحمت للعالمین کا معاملہ تھا، جا تجھے معاف کیا میں نے. اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سرٹیفکیٹ بھی دیا، فرمایا کیف بک یا سوراقہ اذا لبست سوار کسرا. سوراقہ جا، معاف کرتا ہوں تجھے، ایک دن آئے گا کہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت کسرا بادشاہ کے ہاتھ میں جو سونا ہے نا وہ تیرے ہاتھ میں ہوگا، وہ خوشی بھی میں تجھے سناتا. وہ سورا کا تو حیران رہ گیا، یہ نبی کیا کہتے ہیں میرے بارے میں، میں ان کو پکڑنے آیا اور وہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا بادشاہ کسرا بادشاہ اس کے ہاتھ کا سونا مجھے پہننے کی خوشخبری دے رہے ہیں. کیسے یہ پیغمبر ہے رب العالمین. سورا کا تو حیران رہ گئے، اور خدا نے وہ دین دکھلایا. حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں سراقہ ایمان لا چکے تھے، صحابی بن چکے تھے، اور ایران فتح ہوا اور فارس فتح ہوا اور کسرا بادشاہ کا خزانہ آیا. اس میں بادشاہ کے ہاتھ میں جو سونا ہوتا تھا بہت ٹاپ کوالٹی کا، جس پہ قیمتی ہیرے موتی بھی ہوتے تھے، تو صحابہ کو تو دنیا کی کیا لالچ ہے. حضرت عمر کو معلوم تھی وہ حدیث، تو حضرت عمر نے وہ کنگن پاٹلے چوڑے چوڑے یوں ہاتھ میں پکڑے، نہیں جیسے بچے کھلونے پھینکتے ہیں اس طرح سوراقہ ابن مالک کی طرف پھینکے. لے سوراقہ، میرے نبی نے ہجرت کے وقت تجھے خوشخبری سنائی تھی نا، لے پہن لے، لے تیرے لیے یہ ہدیہ ہے. حضور نے خوشخبری سنائی تھی، لے تیرے لیے یہ ہدیہ ہے. ایسے رحمت للعالمین ہے. تو اللہ آج بھی قدرت رکھتے ہیں، ادھر گناہ کرے ادھر عذاب دے رہے، لیکن وربک الغفور ذو الرحمہ، معاف کرنے والے بڑے مہربان ہیں کہ فوراً عذاب آتا نہیں ہے. لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا. بس قیامت کا وعدہ ہے، زندگی میں توبہ کر لو، لائن ٹھیک کر لو، اپنے آپ کو سدھار لو، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، نہیں سدھرے تو قیامت کے دن ایسا عذاب ہے کہ پھر بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہو. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، صحیح راہ اللہ عطا فرما دے رہے اور غلط راہ سے توبہ کرنے والا بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.